بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 16 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 16 نرملا اور روپوتی. لیکن لاوارث یا ایسی لڑکیوں کی حالت ان سے مختلف نہ تھی جنہیں ان کے وارث سومنات کی بھینٹ کر جاتے. یہ مندر کی داسیاں کہلاتی تھیں اور تعلیم و تربیت کے طویل اور صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد ان پر مندر کے ایسے ایسے اسرار منکشف ہوتے تھے جن کا مندر سے باہر کسی کو علم نہ تھا. معمولی شکل و صورت اور ادنا ذہانت کی تازیوں کو یہ مراحل عبور کرنے سے پہلے ہی مندر سے چھٹی مل جاتی تھی. اگر ان میں سے کوئی زیادہ خوش قسمت ہوتی تو اسے کوئی شادی کا خواہش مند مل جاتا, ورنہ یہ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے عام طور پر مندر سے فارغ تحصیل ہونے والی عالی نسب لڑکیوں کی مصاحب بن کر ان کے ساتھ چلی جاتی. اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا تھا کہ مندر کے راز ہائے سربستہ کا انہیں کوئی علم نہ ہو اور وہ اپنے دلوں پر سومنات کی حیبت اور عظمت کا ایک دائمی اثر لے کر جائیں. لیکن ان میں سے کسی کی بدقسمتی اسے ایک بار مندر کے تاریخ گوشوں تک پہنچا دیتی تو مندر کے پجاریوں کے سوا اس کی زندگی اور موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا. مندر کی چار دیواری میں داخل ہونے کے بعد روپوتی کچھ عرصہ بے حد اداس اور مغموم رہی. رام ناتھ کا تصور اسے بے چین رکھتا تھا. اس کے دلکش نغمے ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے, لیکن یہ سب باتیں اس کے نزدیک پاپ تھی. وہ سومنات کی داسی بن چکی تھی اور رات کی تنہائیوں میں رو رو کر اپنے دیوتا سے صبر اور ہمت کی دعائیں مانگا کرتی تھی. جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کے دل کے زخم بھرتے گئے. اس کی تمام خواہشیں اور امنگیں مندر کی چار دیواری میں سمٹ کر رہ گئیں اور زندگی کے حسین تصورات ماضی کے دھندلکوں میں ڈوب گئے. اس کی آواز میں بلا کی دلکشی تھی اور موسیقی کے استادوں کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مترف ہونے میں دیکھنے لگی. اس کے حسین چہرے اور جسمانی اعضاء کے تناسب نے رقص کی تعلیم دینے والے استادوں کو بھی جلد ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا. ایک دن ایک تجربہ کار استاد نے اس سے کہا, روپوتی تم جس طرح گا سکتی ہو اگر اسی طرح ناچ بھی سکو تو کسی دن مندر کی دیوی کا تاج تمہارے سر پر ہوگا. اس نے جواب دیا, مندر کی دیوی کا تاج میرے تصورات سے بہت بلند ہے مہاراج. میں صرف ایک بار اپنے دیوتا کی مورتی کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد میرے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہے گی. وہ دن دور نہیں جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. مجھے یقین ہے کہ عام لڑکیاں جو کچھ برسوں میں سیکھتی ہیں تم مہینوں میں سیکھ جاؤ گی. صرف محنت کی ضرورت ہے. میں محنت کروں گی, روپوتی نے پر امید ہو کر جواب دیا. اس کے بعد روپوتی صبح و شام ناچ کی مشق کیا کرتی تھی. اس کے پاؤں شل ہو جاتے, اس کا بند بند درد کرنے لگتا, لیکن وہ مشق جاری رکھتی. کبھی کبھی وہ نڈھال ہو کر گر پڑتی اور استاد اسے آرام کا مشورہ دیتے, لیکن اس فن میں کمال حاصل کرنے کا ولولہ جسمانی کلفتوں کے احساس پر غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر دوبارہ رقص میں شریک ہو جاتی. کبھی کبھی وہ خواب میں دیکھتی کہ وہ سومنات کی مورتی کے سامنے رقص کر رہی ہے اور مہادیو کئی دیوتاؤں کے ساتھ آکاش سے اتر کر اسے دیکھ رہے ہیں. میرے دیوتا کہتے ہوئے وہ مہادیو کے پاؤں میں گر جاتی. مہادیو اسے اٹھاتے اور اپنے ساتھ اڑاتے ہوئے اس رنگین دنیا میں لے جاتے جہاں سدا بہار پھول مہکتے تھے, آبشاریں اور ندیاں نہ ختم ہونے والے راگ اناپتی تھیں. ایسے سپنوں سے بیدار ہونے کے بعد وہ دیر تک حسین تصورات میں کھوئی رہتی. شدید جسمانی ریاضت کے باعث روپوتی کا جسم قدرے دبلا ہو چکا تھا, لیکن اس کے حسن میں غایت درجہ کا نکھار اور اس کی آنکھوں میں ایک بے پناہ کشش پیدا ہو چکی تھی. 4. غروب آفتاب کے بعد مندر کی گھنٹی اور ناکوس کی آواز کے ساتھ روپوتی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. وہ رقص کرنے والی لڑکیوں کی ایک ٹولی میں اس جگہ کھڑی تھی جہاں ایک دروازہ اس وسیع کمرے میں کھلتا تھا جس کے درمیان سومنات کا بت نصب تھا. رقص کرنے والی لڑکیوں کی چند اور ٹولیاں ادھر ادھر پردوں کے پیچھے کھڑی تھیں. گھنٹیوں اور ناکوس کی سدائیں بلند ہوئیں, برہمنوں نے بھجن گانے شروع کیے اور اس کے بعد رقص کرنے والی لڑکیوں کی مختلف ٹولیاں باری باری اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے لگیں. آخر میں اس ٹولی کی باری آئی جس میں روپوتی رقص کے لیے بے چین کھڑی تھی. دیوتا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ثانیہ کے لیے روپوتی کے حواس گم ہو گئے. ہیروں اور موتیوں سے سجے ہوئے فانوسوں میں کافوری شمعوں کی تیز روشنی چھت دیواروں ستونوں اور دروازے کے پردوں میں جڑے ہوئے رنگا رنگ جواہرات سے منعقص ہو کر نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں. سومنات کا بت جن بیش قیمت ہیروں سے مزین تھا وہ ستاروں کی طرح جھل ملا رہے تھے۔ برہمن دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے آگے سومناتھ کے بت کے چاروں طرف ان دیوتاؤں کی سونے اور چاندی کی مورتیاں تھیں جنہیں سومناتھ دیوتا کا دربان سمجھا جاتا تھا۔ رقص شروع ہوا اور گھنگروں کی چھنا چھن اور پردوں کی اوٹ سے سازوں کی آواز نے روپوتی کے رگو پہ میں بجلی کی لہر دوڑا دی۔ وہ ناچ رہی تھی اور باقی تمام لڑکیوں کے مقابلے میں نو مشق ہونے کے باوجود تماشائیوں کی نگاہیں اس کی طرف مرکوز ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی تمام دھڑکنیں سمٹ کر اس کے وجود میں آ گئی ہیں۔ ہر ٹولی کی لڑکیاں ایک ایک کر کے سومناتھ کے بت کے سامنے آتی اور تھوڑی دیر اپنے کمال کا مظاہرہ کر کے بغل کے کمروں میں غائب ہو جاتی تھی۔ جب روپوتی کی باری آئی تو وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر کافی دیر ناچتی رہی، لیکن تماشائی اس قدر محف تھے کہ انہیں وقت کا احساس نہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم کا رواں رواں ناچ رہا ہے۔ اتنے میں سمندر کی طرف کھلنے والے دروازے سے پروفت نمودار ہوا۔ چند ثانیے روپوتی کا رقص دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بلند کیا اور یک لخت تمام ساز خاموش ہو گئے۔ روپوتی گھبرا کر بھاگتی ہوئی پردے کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ پروہت نے کہا، چندرما سمندر کے دیوتا کو جگا چکا ہے، اب صرف سومناتھ کی دیوی کا ناچ ہوگا۔ پردوں کی اوٹ سے مختلف سازوں کی سدائیں ایک بار پھر بلند ہونے لگیں اور تمام لڑکیاں مختلف دروازوں سے نکل کر دوبارہ مورتی کے سامنے جمع ہو گئیں اور فرش پر بیٹھ کر اپنے بازو ہوا میں لہرانے لگیں۔ ایک حسینہ و جمیل عورت جس کے سر پر ہیروں کا تاج جگمگا رہا تھا نمودار ہوئی اور ناچتی ہوئی سومناتھ کے بت کے سامنے آ گئی۔ اس کا نام کامنی تھا، لیکن لوگ اسے سومناتھ کی دیوی کہتے تھے۔ کامنی کا رقص عبودیت کے جذبات کے اظہار کی بجائے جسم کی پیاس کا مظاہرہ تھا۔ وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح پیچ و خم کھا رہی تھی، اس کے بازو ناک کی طرح لہرا رہے تھے۔ اپنے پجاریوں کے جسم کو راحتیں بخشنے والے دیوتا کے سامنے وہ ایک مجسم التجا تھی۔ مندر میں ناکوس اور گھنٹیوں کی سدائیں زیادہ بلند ہونے لگیں۔ پجاریوں اور رقص کرنے والی لڑکیوں نے بلند آواز میں بھجن گانا شروع کر دیا۔ گھنٹیوں کی سدائیں جوں جوں بلند ہو رہی تھیں، کامنی کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی رگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑ رہی ہیں۔ پھر مندر سے باہر سمندر کا شور سنائی دیا اور اٹھتے ہوئی لہر کا پانی کمرے کے اندر جمع ہونے لگا۔ جب اس کمرے میں پانی بڑھنے لگا تو رکا سائیں اور پجاری مہادیو کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے مندر کے بالائی حصوں کا رخ کر رہے تھے۔ اب ان کی جگہ چاند کا دیوتا اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ سومناتھ کا بت آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ پوجا کی رسومات مکمل ہو چکی تھیں اور پجاریوں کے نعروں کے جواب میں ہزاروں لوگ جو مندر سے باہر کھڑے تھے مہادیو کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ پانچ، سومناتھ کے بت کے سامنے اپنے رقص کے کمالات پیش کریے روپوتی نے فن رقص کے استادوں کے علاوہ بڑے پروہت کو بھی اپنا مہربان بنا لیا تھا۔ اسے عام لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اب پروہت کے محل کے ساتھ اس عالیشان عمارت میں ایک علیحدہ کمرہ مل گیا تھا جہاں اونچی حیثیت کی داسیاں رہتی تھیں۔ اس عمارت کی بالائی منزل میں کامنی رہتی تھی۔ مندر اور پروہت کے محل کی طرف اس کی آمد و رفت کے راستے عام گزرگاہوں سے مختلف تھے اور اسے کامنی اور اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیوں کو خاص خاص موقعوں کے سوا بہت کم دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ مندر کے اندر اور باہر کامنی کی حیثیت ایک ملکہ کی سی تھی اور کسی داسی یا پجاری کو اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ مندر میں مشہور تھا کہ جو خوش قسمت لڑکی سومناتھ کی دیوی کا تاج پہنتی ہے وہ چند مہینوں کے اندر اندر کسی نامعلوم راستے سے مہادیو کے چرنوں میں جا پہنچتی ہے اور اس دنیا کے انسانوں سے پھر کبھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد دیوی کا تاج کسی اور خوش نصیب لڑکی کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا تھا کہ ایک داسی مندر کی دیوی کا تاج پہننے کے چند ہفتے یا چند دن بعد ہی غائب ہو جاتی، لیکن کامنی سے متعلق مندر بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ ایک داسی اس مندر کی دیوی کا تاج پہننے کے چند ہفتے یا چند دن بعد ہی غائب ہو جاتی، لیکن کامنی کے متعلق مندر کی لڑکیاں حیران تھیں کہ اسے مندر کی دیوی کا تاج پہنے تین برس گزر چکے ہیں مگر ابھی تک مہادیوں نے اسے اپنے چرنوں میں جگہ نہیں دی۔ بعض لڑکیاں سرگوشی میں ایک دوسرے سے کہا کرتی تھیں کہ کامنی سے کوئی پاپ ہوا ہے اسی لیے مہادیو اسے اپنے پاس نہیں بلاتے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جب تک کامنی جیسی حسین اور باکمال عورت اس کی جگہ لینے کے لیے موجود نہیں ہوگی مہادیو اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ روپوتی کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی کامنی کی جگہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ عام لڑکیوں کی جائے رہائش سے اس عالیشان عمارت میں منتقل ہونے کے بعد روپوتی ناچ کے مشق کرنے میں اور زیادہ دلچسپی لیا کرتی تھی۔ ایک دن بولت صبح حسب معمول اپنے کمرے میں ناچ رہی تھی کہ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ کچھ دیر وہ اپنے رقص میں محو رہی، لیکن پھر اچانک دروازے پر اس کی نگاہ پڑی تو وہاں مندر کے پروہت کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ پروہت سانولے رنگ اور درمیانے قد کا قوی ہیکل انسان تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی، لیکن اس کے چہرے سے عمر کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کے بھاری چہرے کی ہیبت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ آنکھیں کافی بڑی تھیں اور گھنی بھمیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ روپتی نے اپنے حواس پر قابو پانے کے بعد جھک کر اس کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بروہت نے اس کے چہرے پر نظریں کاٹتے ہوئے کہا، تم بہت اچھا ناچتی ہو۔ روپتی نے اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لیں۔ بروہت نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر تمہارا شوق اسی طرح رہا تو تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گی۔ ہم کامنی سے کہیں گے کہ وہ تمہارا خاص خیال رکھے۔ بروہت کچھ اور کہے بغیر باہر نکل گیا۔ روپتی اپنے دل میں مسرت کی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس عمارت سے کچھ دور ایک اور عالیشان عمارت کا رخ کر رہی تھی۔ اس محل کی دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی کی نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں روپتی، اندر آ جاؤ نا۔ روپتی اندر داخل ہوئی۔ نرملا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ روپتی کو دیکھ کر انگڑائی لینے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ اب تو سورج بھی نکل آیا ہے، روپتی نے کہا۔ نرملا نے جواب دیا، سو نہیں رہی، یوں ہی لیٹی ہوئی تھی، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ بیٹھ جاؤ۔ ارے تمہاری تو سانس پھولی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ روپتی اس کے قریب بیٹھ گئی اور بولی، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے، میں ابھی تک ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے میں نے سپنا دیکھا ہے۔ میں اپنے کمرے میں ناچ رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پروہت جی کھڑے ہیں۔ پھر مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ انہوں نے کہا، تم بہت اچھا ناچتی ہو، ہم کامنی دیوی سے کہیں گے کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ بس اتنی بات کہہ کر وہ چلے گئے۔ نرملا نے کہا، میں نے پہلے دن ہی تمہارا ناچ دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ تم کسی دن مندر کی دیوی بنو گی۔ اب تو تم یہ نہیں کہو گی کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو روپتی۔ لیکن میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ میں سوچتی ہوں کہ مہادیو مجھے اپنے چرنوں میں کیسے جگہ دیں گے۔ کامنی کا ناچ دیکھ کر مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں ویسی بن سکتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کامنی دیوی نے تمہارے متعلق کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ میں کل ان کے درشن کے لیے گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ روپوتی کسی دن مجھ سے بہتر ہو جائے گی۔ کامنی دیوی بہت رحم دل ہے، لیکن میں اس قابل نہیں۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا ہے میرے چہرے میں؟ تم بہت سندر ہو روپوتی۔ تم سے زیادہ سندر تو نہیں ہوں۔ تم بہت بھولی ہو، نرملا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نرملا اور روپتی کو ایک دوسرے سے متعارف ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ صرف 3 ماہ قبل نرملا نے اسے پہلی بار رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک دن وہ اپنے استاد سے سبق لے کر آ رہی تھی کہ اسے داسیوں کے قائم گاہ کے ایک کمرے میں کسی کے ہولے ہولے سروں میں گانے کی آواز آئی۔ یہ میٹھی اور دلکش آواز اس کے کانوں کو بھری معلوم ہوئی، اور وہ دیر تک دروازے کے قریب کھڑی سنتی رہی۔ پھر اس نے قدرے جرت سے کام لیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ گانے والی روپوتی تھی۔ نرملا نے کہا، معاف کیجیے، آپ کی آواز مجھے زبردستی اندر کھینچ لائی ہے۔ آئیے تشریف لائیے، روپوتی نے خندہ پیشانی سے کہا۔ نہیں، میں پھر آؤں گی، اب مجھے اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ ضرور آئیے۔ نرملا دروازے کے قریب پہنچ کر رکی اور مڑ کر روپوتی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چند دن ہوئے میں نے آپ کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی میرا ارادہ تھا کہ آپ سے ملوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ کسی دن مندر کی دیوی کا تاج آپ کے سر پر ہوگا۔ آپ مذاق کرتی ہیں۔ نہیں، میں مذاق نہیں کرتی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد چند اور ملاقاتوں میں وہ ایک دوسرے کی بے تکلف سہیلیاں بن چکی تھیں۔ نرملا ابھی تک انہل واڑہ کے راجا کے محل میں رہتی تھی۔ عام طور پر وہ خود روپوتی کے پاس جایا کرتی تھی، لیکن جب کبھی وہ ایک دو دن تک نہ آتی تو روپوتی اس کے پاس پہنچ جاتی۔ 6. ایک دن روپوتی نرملا سے ملاقات کے بعد محل سے نیچے اتر رہی تھی کہ نچلی منزل سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے قدرے آہستہ سے چند قدم اٹھائے اور پھر بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔ کسی خیال سے اس کا سارا جسم لرز اٹھا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی سانس ہر لہجہ تیز ہو رہی تھی۔ یہ راگ اس نے کئی بار سنا تھا، کئی بار گایا تھا۔ کبھی اس کی تانوں اس کی چھوٹی سی معصوم دنیا کو سرمستی سے لبریز کر دیا کرتی تھیں، لیکن اب وہ مسرت کی بجائے خوف اور اضطراب محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی نچلی منزل میں جا پہنچی، لیکن اب اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ چند ثانیہ توقف کے بعد وہ ڈرتی جھجکتی اور لرزتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور کمرے کے نیم دروازے اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ کئی بار اس نے کمرے کے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کباڑ کو چھونے کے بعد خود بخود پیچھے ہٹ جاتے۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھنا چاہا، لیکن اچانک برآمدے کے آخری سرے سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ گھبراہٹ میں پھر سیڑھی کی طرف لوٹ آئی۔ और नीचे उतरने के बजाय भागती हुई दोबारा निर्मला के कमरे में जा पहुंची। क्या हुआ? निर्मला ने हैरान होकर पूछा। वो कौन है? रूपति ने सहमी हुई आवाज में कहा। किसके मुतालिक पूछ रही हो तुम? हरी, कहीं भूत तो नहीं देख लिया तुमने? निचली मंजिल में कोई गा रहा है, वो कौन है? उसने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं उसकी आवाज सुनकर डर गई थी। बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारा चेहरा जर्द हो रहा है। नीचे गाने वाला कोई भूत नहीं, एक इंसान है, और वो खौफनाक भी मालूम नहीं होता। मैंने उसे कई बार देखा है। वो कौन है? आप उसे जानती हैं? वो यहां क्या कर रहा है? वो अनहलवाड़ा के राजा का आदमी है। मैंने सुना है कि वो एक बहादुर सिपाही है, और यहां पहुंचते ही उसने फौज में कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लिया है। तुम्हें यकीन है कि वो अनहलवाड़ा के राजा का आदमी है? अगर वो राजा का आदमी ना होता तो इस महल में उसे ठहरने की इजाजत न मिलती। लेकिन वो तो, रूपति इतना कहकर अचानक खामोश हो गई। वो क्या? निर्मला ने सवाल किया। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वो कोई दुनिया का बहुत ही सताया हुआ इंसान है। हाँ, उसकी आवाज में बहुत दर्द है, उसे जब भी मौका मिलता है गाने लगता है। बाज औकात तो वो रात के तीसरे पहर गाना शुरू कर देता है। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ सकी। सच कहो, तुम्हारे साथ उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। तो फिर इस कदर परेशान क्यों हो? रूपवती लाजवाब होकर बोली। मैं उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर चलते चलते ठहर गई, और फिर जैसे मैं सपने की हालत में ये देख रही थी कि महादेव जी मुझे मलामत कर रहे हैं, मुझे किसी मर्द की आवाज भी पसंद नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत भोली हो, कभी कभी मैं पागलों जैसी बातें करने लगती हूं। अच्छा, अब मैं जाती हूं। रूपवती कमरे से बाहर आई तो गाने वाले का राग खत्म हो चुका था। वो निचली मंजिल में पहुंची तो एकदम एक आदमी सीढ़ी के करीब बरामदे में खड़ा बाहर झांक रहा था। उसका चेहरा सुतून की ओट में था, लेकिन ऐन उस वक्त जब रूपवति वहां से गुजरकर 5-6 सीढ़ियां नीचे उतर गई तो वो आदमी जल्दी से उसके पीछे उतरने लगा। रूपवति ने अचानक मुड़कर देखा और एक लम्हे के लिए सकते में रह गई। ये वही नौजवान था जिसे वो चाहती थी। रामनाथ अपने ख्याल में आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसके पांव रुक गए। उसने मुड़कर देखा। रूपा, रूपा! उसके जिस्म रूह की पुकार बेख्तियार उसके होंठों पर आ गई। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिली और फिर उनके दरमियान आंसुओं के पर्दे हायल होने लगे। रूपा, मैं कई दिन से यहां भटक रहा हूं, इस उम्मीद पर कि तुम अचानक कहीं मिल जाओगी। मैं किसी को तुम्हारा नाम भी नहीं बता सकता था। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और तुम्हें यहां भेज दिया। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, रूपवति ने इंतहाई इस्तराब की हालत में इधर उधर देखते हुए कहा। रामनाथ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ रूपा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। और रूपवति कुछ कहे बगैर उसके साथ चल दी। चंदसानिये बाद वो रामनाथ के कमरे में खड़ी थी। वो कह रहा था, रूपा मैं तुम्हें लेने आया हूं, अब सोमनाथ के मंदिर की बंद दीवारें हमारे दरमियान हायल नहीं हो सकेंगी। उसने सरापल तेजा बनकर कहा, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। हमारे दरमियान आग का एक पहाड़ खड़ा है, उसे उबूर करने की कोशिश में हम दोनों भस्म हो जाएंगे। मैं महादेव की दासी बन चुकी हूं, अब इस दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। पगली, तुम समझती हो कि वो पत्थर की मूर्तियां तुम्हें मुझसे छीन लेंगी? भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, नादान कहीं की, रामनाथ ने कहते हुए अपने हाथ उसकी गर्दन में डालने की कोशिश की। लेकिन वो यकलख्त एक तरफ हट गई और गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, इसके बाद तुम मुझे नहीं देख सकोगे। मैं सोमनाथ के बुत के सामने खड़ा होकर चिल्लाऊंगा कि तुम मेरी हो। तुम पागल हो गए हो, रूपवती ने यह कहकर दरवाजा खोला और भागती हुई बाहर निकल गई। रामनाथ इंतहाई बेबसी की हालत में खड़ा था, उस मुसाफिर की तरह जिसकी तमाम पूंजी लुट चुकी हो। बाब नंबर 17, रणबीर और रामनाथ। रामनाथ के सामने मायूसी की तारीख घटाओं के सिवा कुछ न था। जिंदगी अब उसके लिए सुबह शाम के लिए के पेट कैफ तसलसल का नाम थी। वो दिलकश नगमे जो उसे रूपवति की मोहब्बत ने सिखाए थे, अब उसके सीने में घुटकर रह गए थे। इन सब बातों के बावजूद वो इस फरेब में मुब्तला रहना चाहता था कि रूपवती उससे हमेशा के लिए जुदा नहीं हुई। वो अलग सुबह उठता और मंदिर के करीब जाकर खड़ा हो जाता। आम लोगों को खास खास मौकों के सिवा उस खंदक का पुल उबूर करने की इजाजत न थी जो मंदिर के साथ चंदमोहले का इमारत को किले के वसी अहाते से जुदा करती थी। पहरेदार हर आने जाने वाले को गौर से देखते थे। रामनाथ पंडितों, साधुओं, दासियों और अदना हैसियत के मुलाजिमों को पुलों पर आते जाते देखता, लेकिन रूपवती उसे कहीं नजर न आती। फिर मायूसी की हालत में फौज की तरबियत गांवों में चला जाता। इब्तदाई चंद दिनों में उसने नेजाबाजी और तैगजनी के मुकाबलों में काफी नाम पैदा कर लिया था, लेकिन रूपवती से मुलाकात के बाद उस पर एक जहनी और जिस्मानी जमूत तारी हो चुका था। اور جب فوج کے افسر اسے کسی مقابلے میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ علالت کا بہانہ کر دیتا۔ ایک شام وہ اپنی قائم گاہ سے نکلا اور ٹہلتا ہوا خندق کے پل کے قریب جا پہنچا۔ اسے خندق کے دوسرے کنارے روپوتی دکھائی دی، وہ نرملا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئی پل کی طرف آ رہی تھی۔ رام ناتھ کا دل دھڑکنے لگا۔ روپوتی پل کے قریب پہنچ کر رک گئی، لیکن نرملا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر پل کے اوپر لے آئی۔ نصف سے زیادہ پل عبور کرنے کے بعد اچانک روپوتی کی نگاہ رام ناتھ پر پڑی۔ وہ رکی اور بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نرملا کچھ دیر پریشانی کی حالت میں اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی قیام گاہ کی طرف بڑھی۔ رام ناتھ زہر کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور چند ثانیہ توقف کے بعد نرملا کے پیچھے ہو لیا اور جلد ہی اس کے قریب پہنچ کر ملتجی آواز میں بولا، دیوی ٹھہریے۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ معاف کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے، نرملا نے ملائمہ سے جواب دیا۔ میں اس لڑکی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ کے ساتھ آ رہی تھی۔ نرملا کو مندر کی ہونے والی دیوی کے لیے لڑکی کا لفظ کچھ ناگوار محسوس ہوا اور اس نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بات کریں، میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ وہ عام لڑکی نہیں، وہ بہت جلد مندر کی دیوی بننے والی ہے۔ رام ناتھ کا دل بیٹھ گیا اور اس نے قدرے محتاط ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے وہ آپ کی سہیلی ہے، ایک دن میں نے اسے محل میں دیکھا تھا، شاید وہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ نرملا نے کہا، تو اس دن اس کی پریشانی کی وجہ آپ تھے، اور آج بھی شاید وہ آپ کو دیکھ کر واپس چلی گئی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ زندگی سے تنگ نہیں آ گئے تو دوبارہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ کریں، یہ مہادیو کا مندر ہے، انہلواڑا کا بازار نہیں۔ رام ناتھ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ دو، رات کو رام ناتھ دیر تک بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کی امید کا آخری چراغ بجھ چکا تھا، اس کے سینے میں محبت کے نغمے خاموش ہو چکے تھے، زندگی میں اب کوئی دلکشی باقی نہ تھی، روپوتی اس سے ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور وہ بھی صرف نفرت کے لیے۔ روپوتی نے اس کی محبت کے پھول مسل دیے تھے اور اب وہ اس کی آنکھوں میں ایک خار بن کر کھٹکنا چاہتا تھا۔ پھر وہ سوچتا، کیا میں اسے نفرت کر سکتا ہوں؟ اور کیا میری نفرت کا اظہار اسے متاثر کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے دل کی آگ صرف مجھے جلا سکتی ہے، وہ مجھے نہیں دیکھے گی، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میرے اور اس کے درمیان مندر کی بلند دیوانیں حائل ہیں، وہ مندر کی دیوی بننے والی ہے، راجے اور رانیاں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کریں گے، وہ میری طرف کیسے دیکھے گی؟ دیوتاؤں کا خوف اس کے اور میرے درمیان حائل رہے گا۔ پھر وہ کسی دن مہادیو کے چرنوں میں پہنچ جائے گی، کیسے اور کیوں؟ اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک ذہنی تبدیلی کے باوجود جس کا پس منظر خیالات کے نشو اور ارتقاء کے بجائے صرف چند حادثات تھے، وہ اس تلسم کی گہرائیوں تک نگاہ دوڑانے سے قاصر تھا جو سومناتھ کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ دیر تک سوچنے کے بعد وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا کہ روپوتی کی سنگدلی اور بے وفائی کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پتھر کے بتوں کی قوت و عظمت سے انکار کر سکتا ہوں، لیکن اس انکار سے حقیقت نہیں بدل سکتی کہ روپوتی کو وہ مجھ سے چھین چکے ہیں اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کسی سلطنت کا راجہ بن کر بھی سومناتھ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ مندر کے پروہت کے حکم سے اس ملک کے لاکھوں انسان میرا گوشت نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اس دن اپنے آپ کو اس قدر خوش قسمت سمجھتا تھا کہ جب انہلواڑا کے راجہ نے مجھے ہیروں کی مالا اور ایک ہاتھی عطا کیا تھا۔ سومناتھ کے مندر کا رخ کرتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ دنیا میرے قدموں میں ہے، روپوتی مجھ پر فخر کرے گی، لیکن اب میں کیا ہوں؟ ایک ایسا انسان جو زندگی کی ہر بازی ہار چکا ہے۔ اس دن مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اسے ہیروں کی مالا پیش کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اگر میں یہ مالا پیش کر دیتا تو وہ شاید کہکہ لگا کر کہتی کہ ایسے پتھر ہر روز میرے قدموں پر نچھاور کیے جاتے ہیں۔ روپوتی کے مقابلے میں کمتری کے احساس نے اس کی بے بسی اور تلخی میں اضافہ کر دیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا سومناتھ سے کہیں دور، جہاں روپا کی یاد اسے پریشان نہ کر سکے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ روپوتی جو سومناتھ کی دیوی بننے والی ہے ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن چکی ہے، لیکن وہ دیہاتی لڑکی جو دریا کے کنارے میرے گیت گایا کرتی تھی ہمیشہ میرا پیچھا کرتی رہے گی، اس کی مسکراہٹیں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتی رہیں گی، میری روح کائنات کی بھیانک وسعتوں میں ہمیشہ اسے پکارتی رہے گی۔ روپا، روپا، وہ سسکیاں لے رہا تھا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ صبح ہو گئی، وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے محل سے باہر نکلا، مندر کی طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پھر قلعے کی چہل پہل دیکھتا ہوا اس طرف نکل گیا جہاں گھوڑوں کے استبل تھے۔ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے مڑ کر دیکھا اور بے اختیار رمبیر رمبیر کہتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ رمبیر ایک عام سپاہی کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو رام ناتھ کے گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا، یہاں ہمارا ایک دوسرے سے بے تکلف ملنا ٹھیک نہیں۔ رام ناتھ نے کہا، تم بہت اچھے وقت پر ملے ورنہ میں کہیں جا رہا تھا۔ کب آئے تم؟ رمبیر نے جواب دیا، میں کئی دن سے یہاں ہوں، لیکن قلعے کی فوج میں پرسوں بھرتی ہوا تھا، اس سے قبل میں شہر میں تھا۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ مجھے معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد تمہارے گاؤں پہنچ جاتا۔ تم بہت مقبول معلوم ہوتے ہو، روپوتی کا کوئی پتہ چلا؟ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن چکی ہے، کاش میں یہاں نہ آتا۔ کیا ہوا اسے؟ مجھے تمام واقعات سناؤ۔ رام ناتھ نے اپنی ملاقات کے حالات بیان کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ رنبیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رام ناتھ نے کہا، تم نہیں جانتے رنبیر، مندر کی دیوی بننے کے بعد اسے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت دنیا کی ہر طاقت کو شکست دے گی۔ رام ناتھ ایک بار پھر تنکو کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رنبیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ رنبیر اس کے ساتھ چل دیا۔ تین، نرملا محل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اچانک اسے رام ناتھ اور رنبیر اوپر آتے ہوئے دکھائی دیے، اور وہ انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ رنبیر گردن جھکائے رام ناتھ کے ساتھ باتیں کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ نرملا کو نہ دیکھ سکا۔ نرملا نے پہلے تو اس کی طرف بے توجہ ہی سے دیکھا، لیکن دوسری نظر میں دیکھتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب ان کے درمیان صرف دو زینوں کا فاصلہ رہ گیا تو رنبیر نے اچانک گردن اٹھائی اور نرملا کو دیکھ کر وہیں چھٹک گیا۔ رام ناتھ چند زینے اوپر چڑھ گیا، لیکن یہ دونوں سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی میں زبان ہلانے یا آنکھیں جھپکانے کی سکت نہ تھی۔ انہیں اپنے دلوں کی دھڑکنیں محسوس ہونے لگیں۔ نرملا کے چہرے پر سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگیں۔ رنبیر نے رام ناتھ کی طرف دیکھا، جو چند زینے اوپر کھڑا پریشان ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ نرملا وہیں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جب وہ دونوں نے گاہوں سے اجھل ہو گئے تو نرملا نیچے اترنے کے بجائے زینے پر چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ رنبیر دوسری منزل کے برآمدے میں آ کر رکا اور اس نے رام ناتھ سے سوال کیا، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ رام ناتھ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں اس کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ اسی محل میں رہتی ہے۔ ایک نوکر نے مجھے بتایا تھا کہ انہل واڑہ کے راجا کا چچا اس کے باپ کا دوست ہے۔ لیکن تم اسے دیکھ کر اس قدر بدحواس کیوں ہو گئے تھے؟ رنبیر نے کہا، یہ وہی ہے جے کرشن کی بیٹی۔ تم نے اسے ہمارے محل میں نہیں دیکھا؟ نہیں، وہاں مجھے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا باپ بھی یہیں رہتا ہے؟ رام ناتھ اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن نرملا کو اوپر آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ سیڑھی کے موڑ پر پہنچ کر نرملا نے ایک ثانیہ کے لیے رک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رنبیر نے کہا، میں اس کے باپ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رام ناتھ نے جواب دیا، میں اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں۔ اس لڑکی کے پاس چند نوکروں اور نوکرانیوں کے سوا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو دیکھ کر وہ کیا خیال کرے گی۔ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے بہت سے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں فوج میں انہل واڑہ کے کئی دستے ہیں، اگر وہ انہیں حکم دے تو وہ فوراً اس محل کا محاصرہ کر لیں گے۔ مندر کے بڑے پروہت تک بھی اس کی رسائی ہے۔ رنبیر نے کہا، اگر اس کا باپ یہاں نہیں ہے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تاہم جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ رنبیر رام ناتھ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر واپس مڑا اور تیزی سے سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ نرملا اپنے کمرے کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رنبیر سیڑھی سے نمودار ہوا تو اس کا چہرہ ایک بار پھر تمتما اٹھا۔ رنبیر آگے بڑھا تو وہ جھجکتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ رنبیر تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ نرملا ایک ثانیے کے لیے دروازے کے باہر جھانکنے کے بعد پیچھے ہٹ گئی۔ رنبیر کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے جھکی جھکی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نرملا مسکرائی اور اس کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ رنبیر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، معاف کیجیے، میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نرملا نے نحیف آواز میں جواب دیا، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اب بھی تمہارے باپ کا دشمن ہوں۔ وہ بولی، دنیا میں اگر کسی انسان کو اچھا دوست نہ ملے تو اچھا دشمن مل جانا بھی غنیمت ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ جب آپ کی تلوار میرے پتا کی گردن پر ہوگی تو میں آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھول سکتا ہوں تو آپ غلطی پر ہیں۔ کیا آپ مجھے یہی بتانے آئے ہیں؟ نرملا کی خوبصورت آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے لبریز ہو رہی ہیں۔ رنبیر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سینے میں انتقام کی آگ سرد ہو کر رہ گئی۔ چند لمحات کے لیے وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جس کی مسکراہٹ ماضی کی تمام تلخیوں کا مداوع بن سکتی تھی، جس کے آنسو بغض و انات کی اس سیاہی کو دھو سکتے تھے جو اس کی زندگی کے دامن پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ میٹھی اور دلکش آواز گونج رہی تھی جو اسے ایک نئی زندگی کا پیام دے چکی تھی۔
وہ ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سازہ حیات کے ٹوٹے ہوئے تار جوڑ سکتے تھے. نرملا اپنی رانائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ اس کی داستان حیات کا ایک نیا ورق الٹ رہی تھی. چند لمحات کے لیے وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا, لیکن اچانک اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا. میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا, اور بوڑھے باپ کا خون اور نوجوان بہن کے آنسو ان کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. اس کا دل بیٹھ گیا. یہ پارٹ ختم ہوا. بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سنیے.